نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ میں اس آیت کا بیان شروع کیا گیا تھا لیکن ناتمام رہ گیا تھا، آج اس کا کچھ تکملہ کرنا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں یہ بات بیچ میں خیال آیا کہ اس کے بارے میں تنبیہ کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہر آدمی جانتا سمجھتا ہے، یعنی عقیدہ توحید کا ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود سمجھنا، عقیدے میں عقیدہ رکھنا اس کے معبود ہونے کا، یہ اللہ بچائے شرک ہے، کفر ہے، اور اس سے بڑا جرم اللہ کی نزدیک کوئی اور نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرایا جائے. تو ایک معنی تو اس کے معروف ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، الحمدللہ ہر مسلمان اس پر عمل پیرا بھی ہے، یعنی کسی مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے کتنا ہی لالچ دے دو اور کتنا ہی اس کو ڈرا دھمکا دو، لیکن وہ انشاءاللہ اس عقیدے سے، توحید کے عقیدے سے پھرنے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. لیکن ایک معنی اس کے حضرات صوفیاء کرام بیان کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا مکمل مفہوم اور مکمل اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا خفی پوشیدہ قسم کا شرک ہے کہ اللہ تعالی نے تو ایک بات کا حکم دیا یا ایک بات سے روکا، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہش کے تقاضے پر عمل کر لیں. مثلا فرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا رشوت کو، مثال کے طور پر رشوت خوری کو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی رشوت کسی قیمت پر ایک پیسے بھی نہ لے، لیکن ایسا موقع آ گیا کہ دل کا تقاضا یہ ہوا، نفس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ رشوت کا مال اٹھا لو، لے لو اور کھا لو، تو آدمی اگر اس موقع پر اللہ کے حکم کو نظر انداز کر جائے اور رشوت کا وہ پیسہ کھا لے، تو حضرت صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر کے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الاطاعت نہیں سمجھوں گا، اور عملاً کیا یہ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کی، اپنے نفس کے تقاضے کی اطاعت کر لی، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کسی نامحرم پر لذت لینے کے ارادے سے نگاہ نہ ڈالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. جب وقت آیا اور دل کا تقاضا ہوا، نفس کا تقاضا ہوا کہ لذت حاصل کی جائے اس بد نظری کے ذریعے، اس موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال گیا اور اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کر گیا، تو فرماتے ہیں حضرات صوفیہ کرام کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس واسطے کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے تقاضے کو شریک کر لیا. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس میں یہ بات بھی داخل ہے. حضرت صوفیہ کرام فرماتے ہیں توحید خالص تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کو معبود مانے، اس کے سوا کسی کو نہ مانے، اللہ ہی کی اطاعت کرے، اللہ ہی سے محبت رکھے، اللہ ہی سے چاہے. محبت ہو تو اللہ سے ہو، اطاعت ہو تو اللہ کی ہو، اور مانگے تو اللہ سے مانگے، چاہے تو اللہ سے چاہے. شیخ صادق تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دری نوئے اب شرک پوشیداش کہ زیدم ببخشی دو امرم بخش، کہ اس میں بھی ایک طرح کا شرک پوشیدہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے زید نے فلاں کام کرا دیا میرا اور امر نے فلاں کام کرا دیا. ارے زید اور امر کی کیا مجال تھی کہ وہ کوئی کام تیرا کرا دیتے، جو کچھ کرانے والا ہے وہ تو اللہ جل جلالہ. تو توحید کے مفہوم میں اور شرک سے بچنے کے مفہوم میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس توحید کے حلقے میں داخل تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم. الحمدللہ شرک کے جلی سے بچ گئے، لیکن یہ شرک خفی جو دن رات ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر کبھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی مخلوق کے پیچھے چل رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں، یہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے. اللہ بچائے، یہ سب بھی شرک کی ایک خفی قسم ہے، اگرچہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے. مفتی سے پوچھو تو وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کافر ہے، لیکن حضرات صوفیہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک، اور جس طرح اس بڑے شرک سے بچے ہو اسی طریقے سے اس چھوٹے شرک سے بھی بچنا ضروری ہے. حضرت صوفیہ کرام کا مذاق تو یہ ہے، تو وہ سب باتیں اس میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتے داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو بالکل ملا ہوا ہے اس کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبْ، اور وہ پڑوسی جو کچھ تھوڑا سا فاصلے پر ہے. والصاحب بالجنب، اور اس ساتھی کے ساتھ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام باندیاں وغیرہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اللہ کی توحید کے نتیجے میں انسان کے اوپر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی فہرست بیان کر دی. والدین کے ساتھ اس نے سلوک, رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک, پڑوسیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ. گفتگو یہاں کیونکہ پڑوسیوں کی چل رہی تھی اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قرآن کریم نے پڑوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے تین لفظ الگ الگ استعمال کیے, الجار ذی القربا, الجار الجنب اور الصاحب بالجنب. الجار ذی القربا یعنی وہ پڑوسی جو بالکل لگا ہوا ہے گھر کے ساتھ, دروازے سے دروازہ ملا ہوا, اور الجار الجنب وہ پڑوسی کہ ہے تو ایک ہی محلے میں رہنے والا لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے, بیچ میں کوئی ایک آدھ گھر آئے لیں. وہ یہ سب کے حقوق ہیں. اور تیسرا وصف ہے بالجنب, وہ پڑوسی جو عارضی طور پر جو ساتھ ہو گیا, کسی سفر میں ساتھ ہو گیا, بس میں ساتھ بیٹھا ہے, ریل میں ساتھ بیٹھا ہے, ہوائی جہاز میں ساتھ بیٹھا ہے, کسی مجلس میں, جلسے میں, اجتماع میں ساتھ بیٹھا ہے. اب جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بالجنب ہے. نماز میں کھڑے ہیں, نماز کے اندر, صف کے اندر, تو ہر آدمی اپنے برابر والے نمازی کا صاحب بالجنب. اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پیشہ ان لوگوں, ہم پیشہ لوگوں کے اوپر بھی کو بھی صاحب بالجنب کہا جاتا ہے کہ میں بھی وہی کاروبار کرتا ہوں, میرا دوسرا آدمی بھی وہی کاروبار کرتا ہے, ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی صاحب بالجنب کے مفہوم میں داخل ہے. تو ان کی قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا کہ اس کا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس پر جو اتنا زور دیا گیا قرآن شریف میں کہ کئی کئی جگہ صاحب بالجنب کے حقوق بیان فرمائے, تو یہ ایک در حقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف مقصود نظر آتا ہے واللہ سبحانہ وعالم, کہ در حقیقت یہ صاحب بالجنب جو ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کا ساتھی ہوتا ہے, ذرا سی دیر کا. ریل میں آپ جا رہے ہیں کراچی سے لاہور, تو اب ساتھ جو بیٹھا ہے تو اس سے ایک رات کا مشکل سے ساتھ ہوگا اس کا. تو جو آدمی اس ایک دن ایک رات کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے ایک دن ایک رات میں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا باطن فاسد ہے, باطن گلا ہوا. اس واسطے کہ ایک دن ایک رات میں اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے گا اپنے ساتھی کی خاطر, تو نہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پائے گی, کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا, کوئی ہمیشہ کے لیے وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. جب تھوڑی دیر کا معاملہ ہے, اس تھوڑی دیر کے اندر اگر اپنے ساتھی کی خاطر کچھ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے, ایثار سے کام لے لے, تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جو آدمی چند گھنٹے کے لیے اپنے ساتھی کا خیال نہ رکھ سکے اور اس کے ساتھ ایثار کا معاملہ نہ کر سکے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی کوئی محبت نہیں. اس واسطے صاحب بالجنب کو کہ یہاں سے در حقیقت یہ پہلی سیڑھی ہے مخلوق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فضل اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے, یاد رکھنے کی بات, فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف کوئی بندہ مائل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اللہ کے راستے پر, اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عظمت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے, جس کو سالک کہتے ہیں نا, صوفیاء کرام کی اصطلاح میں, کہ آج چلنا شروع کیا اس راستے پر, سالک بنا, تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عظمت اس کے قلب میں پیدا ہونی شروع ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, دعویٰ تو بہت کر رہا ہو ہم سے محبت کرنے کا, ہم سے محبت رکھتے ہو, لیکن تمہارا ہم سے محبت کا امتحان ہے ایک, اس بات کا کہ واقعی محبت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، اس بات کا ایک امتحان ہے. اگر اس امتحان میں پورے اتر گئے تو پتا چلے گا کہ واقعی ہم سے محبت ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ دعویٰ جھوٹا ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت ہے تو ہم سے تو محبت تم کیا کرو گے، نہ ہمیں دیکھا نہ ہمارے ساتھ تمہاری بالمشافہ ملاقات ہوئی نہ کچھ. اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے بندوں سے محبت کر کے دکھاؤ، ہماری مخلوق سے محبت کر کے دکھاؤ. اگر تمہارے دل میں ہمارے بندوں کی، ہمارے مخلوق کی محبت آ گئی اور تمہارے انداز و ادا میں مخلوق کی محبت پیدا ہو گئی، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کیا، تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ تمہارا دعویٰ سچا ہے. لیکن اگر مخلوق کے ساتھ تو کر رہے ہو بد سلوکی، بد اخلاقی، ان کے ساتھ کوئی محبت کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ساتھ تمہاری محبت کا دعویٰ سچا نہیں، جھوٹا ہے. دیکھو ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک دوست ہے، بڑا محبت جتاتا ہے، بہت بظاہر اس کے ساتھ تعلق پر محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ چلا گیا سفر سے کہیں. اب اس جو سفر میں چلا گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی بچوں کو ضرورت پیش آئی کسی مدد کی، اور وہ اپنے باپ، اپنے سربراہ خاندان کے دوست کے پاس گئے کہ بھائی ہمیں فلاں ضرورت لاحق ہے، تم ہماری ضرورت فلاں پوری کر دو. وہ ان کو دھتکار دے، کہہ کہ نہیں صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں تمہاری مدد کرنے کا. تو اب بتاؤ کہ جو شخص سفر پر گیا تھا دوست، وہ کیا سمجھے گا کہ آیا واقعتا اس کو میرے ساتھ تعلق اور میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آ کر اس کو یہ پتہ لگے کہ جب تک میں موجود تھا اس وقت تک تو یہ روز صبح شام میرے گھر میں چکر بھی لگاتا تھا، محبت کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن میں گیا تو میری بیوی بچوں کے ساتھ اس نے بد سلوکی کی، اس نے سلوک نہیں کیا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے، اس کو حقیقی محبت نہیں تھی، محبت کا دعویٰ جھوٹا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں ہم سے کیا محبت کرو گے اور ہم سے کیا تم تعلق رکھو گے براہ راست، نہ ہمیں دیکھا نہ ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی عیانا. تو اگر ہم سے محبت ہے واقعی تو کر کے دکھاؤ ہمارے بندوں سے، ہماری مخلوق پر کر کے دکھاؤ، تو تب تو معلوم ہوگا کہ واقعی محبت. چنانچہ جتنے آپ اللہ والے بزرگوں کے واقعات دیکھیں گے، اولیاء کرام، صوفیاء اعظم، ان سب میں یہ بات مشترک نظر آئی کہ مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. بلکہ مسلمان کا بھی کسی خصوصیت نہیں، کافروں پر بھی شفقت، کافروں کو چھوڑ کر جانوروں پہ بھی شفقت. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا مشہور، کہ ایک بلی کا بچہ سردی میں چٹر رہا تھا، تو ساری رات اس کو گود میں لیے بیٹھے رہے کہ یہ سردی سے بےچارا تکلیف میں ہے، ساری رات گود میں لیے بیٹھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بلی کا بچہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ نے پیدا کیا، تو اس واسطے اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ شفقت ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سلامت رکھے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی مدرس العلوم العالی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اکابر خلفاء میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور معروف ہے کہ ان کو اس معاملے میں اتنا غلبہ حال کسی کیفیت ہے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت و محبت کے بارے میں، کہ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے تو اڑاتے نہیں. یہ تو میرے اللہ میاں کی مخلوق ہے. تو میں ایک صاحب نے اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال مجھ سے بیان کیا کہ حضرت کے یہاں ایک داغ ہو گیا تھا پاؤں میں، داغ جیسے ہو جاتا ہے، تو اب وہ داغ ہو گیا تو مکھیاں آ کے بیٹھ رہی ہیں اس کے اوپر، یہاں تک کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اپنا لکھنے میں مصروف ہیں اور پاؤں پہ مکھیاں جو ہیں وہ گچھے کی شکل میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنا لکھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے میں جب میں پہنچا دیکھا کہ مکھیاں یہاں بیٹھی ہیں تو وہ ان کو میں نے اڑانا شروع کیا, کوئی پنکھا ونکھا جلا کہ وہ اڑ جائیں, وہ اڑی پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر بیٹھی پھر میں نے اڑانا شروع کر دیا. پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ آنکھ میں چولی ہوتی رہی کہ میں اڑا دوں پھر آ کے بیٹھ جائیں, پھر اڑا دوں پھر اڑا کے بیٹھ جائیں. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت لکھ رہے تھے تو لکھتے ہوئے فرمانے لگے, مجھ سے کہنے لگے بھائی یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے کہ حضرت مکھی اڑا رہا ہوں یہاں سے, بار بار آ کے بیٹھ جاتی ہے. فرمانے لگے بھائی یہ اپنا کام کر رہی ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنے دو, ان کو اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو, اس چکر میں مت پڑو کہ یہ اڑ رہی ہیں کہ نہیں. تو وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق اس درجہ پہنچ گیا کہ اس کی ادنا سے ادنا مخلوق کو بھی تکلیف دیتے ہوئے طبیعت پر ایک بوجھ ہوتا ہے, میری رات سے اس کو تکلیف کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکھی اڑانا ناجائز ہے, اگر زخم پہ بیٹھ جائے تو اڑانا نہیں چاہیے, جائز ہے, لیکن وہ کیفیت وہ حال جو حضرت کے اوپر طاری ہے اس کی ہمارا اس کی سمجھ بھی نہیں رکھتے, سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو, اس حقیقت اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیسے نہیں رکھتے. اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی بعض اوقات حضوری بعض لوگوں پر حضوری کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, یعنی اللہ جل جلالہ یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں حضوری کی کیفیت. یہ حضوری کی کیفیت بعض اوقات اس درجہ ہو جاتی ہے کہ آدمی پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی نہیں سکتا, اس واسطے کہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میں سامنے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلاؤں, پاؤں پھیلا بھی نہیں سکتا, پاؤں جب اگر لیٹتا بھی ہے تو پاؤں سکیڑ کر لیٹتا ہے. تو ہم اور آپ اس کیفیت کو کیا سمجھیں جو جس کیفیت میں اللہ جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو غلبہ حال کی کیفیت کہہ لیجیے جو چاہے کہہ لیجیے, لیکن جتنے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام انبیاء کرام اولیاء کرام صوفیاء کرام جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ بات مشترک ہے, مخلوق پر شفقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, پتھر مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, خون جاری ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے, ان کو ہلاک برباد کر دے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بد دعا کا کلمہ نہیں آتا, کلمہ آتا ہے تو کیا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیجیے, یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں, یہ نادان ہیں, نادانی میں یہ کام کر رہے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو ہدایت دیجیے. تو مخلوق پر کافروں پر بھی سرکشوں پر بھی شفقت اور محبت. تو یہ حضرت کی بات واقعی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر سے محبت ہو, اللہ کی مخلوق پر شفقت. اور جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ کی مخلوق پر شفقت ہوتی ہے تو وہ کیا یہ کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوا ریل میں اور بس میں اور اسپیکر میں کہ میں زیادہ جگہ گھیر لوں اور میں سو جاؤں وہ جاگتا رہے؟ تو یہ بات کوئی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں کرتا. اس لیے قرآن کہتا ہے وہ صاحب بالجم, صاحب بالجم کا کیا؟ یہ بات کہنے کے لیے کہہ دی, سننے والے سننے کے لیے سن لی, لیکن بات حقیقت اس وقت ہے جب یہ عمل کے اندر آئے کہ ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت اور خیر خواہ کا معاملہ, ایثار کا معاملہ پیدا کرے انسان. تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. اگر یہ نہیں یہ سیڑھی حاصل نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں. کئی بزرگوں نے خواب دیکھے, ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے کبھی کبھی بزرگوں خواب میں, کس طرح ہوتی ہے اللہ ہی جانے, ہمارا آپ اس کی جہاں پہ بیان کریں، لیکن ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ سے خواب میں، تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ تک آنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کس طرح پہنچ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہمارے تک پہنچنے کا راستہ تو بڑا آسان ہے، مختصر تھا نسخہ ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا نسخہ یہ ہے کہ اترک نفسہ کا وتعال، اترک نفسہ کا وتعال، کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ چلے آؤ. اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بننا چھوڑ دو تو ہماری طرف چلے آؤ، پھر کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں، سیدھے ہم تک پہنچو گے. لیکن راستہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو. نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے غلام نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے ان نفسانی خواہشات کو ترجیح نہ دو. تو بس سیدھا راستہ ہے، سیدھے پہنچاؤ گے ہم تک. یہ جواب دیا. ایک اور بزرگ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو جواب میں فرمایا کہ ہماری مخلوق سے محبت، ہمارے بندوں سے محبت، تو ان سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرو تو ہم تک پہنچ جاؤ. یہ ہے راستہ. اللہ، لیکن یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ شفقت اور ایثار، جب دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. یہ دنیا کی محبت ہے جو رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی محبت میں بھی اور اللہ کے مخلوق کی محبت میں بھی. دنیا کی محبت یہ ہے کہ ہر وقت دل دماغ اسی طرف لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک دماغ پر یہی چکی چل رہی ہے، کس طرح پیسے زیادہ کما لوں، کس طرح راحت زیادہ حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ آرام مل جائے، کس طرح زیادہ بڑا مکان ہو جائے، کس طرح زیادہ بڑی اچھی گاڑی ہو جائے، کس طرح اچھا اسباب مہیا ہو جائے. دن رات سوچ پر یہی فکر مسلط ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیسے پیسے پر مرتا ہے، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر، ذرا ذرا سی راحت کے اوپر دوسروں سے لڑائی مول لیتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صاحب بالجنب جو ہے یہ امتحان ہے. امتحان کس بات کا؟ کہ واقعی ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے. امتحان اس واسطے ہے کہ صاحب بالجنب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی دن رات ہر وقت ساتھ رہتا ہے نا، پڑوسی ہے، صبح شام اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ ذرا نگاہ میں مروت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں گا یا اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤں گا تو یہ ہمیشہ کا صبح شام کا پڑوسی ہے، یہ میرے بارے میں کیا بری رائے قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ پھر آنکھ ملانا مشکل ہوگا. مروت آنکھ میں پیدا ہو جائے. لیکن صاحب بالجنب جو ہے، جو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ساتھی بنا، اجنبی آدمی، نہ پہلے جان پہچان نہ آئندہ جان پہچان ہونے کی توقع، تو اس میں آدمی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو میں کچھ تکلیف پہنچا بھی دی تو یہ کہیں جائے گا، میں کہیں جاؤں گا. تو اس واسطے مروت کی وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو عام پڑوسی کے اندر ہوتی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خاص طور سے ذکر کیا کہ وہاں اگر تم اس سے سلوک کرو گے صاحب بالجنب کے ساتھ، تو وہ خالص ہمارے لیے ہوگا. کیونکہ پڑوسی کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کل کو یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تاکہ یہ مجھے اچھا سمجھے، مجھے نیک سمجھے، میرے ساتھ آئندہ اچھا معاملہ کرے. لیکن جو آدمی چند گھنٹوں کے لیے ساتھ ہوا اور پھر رخصت ہو جائے گا، پھر ملاقات بھی شاید نہ ہو، اس کے ساتھ اگر تم کرو گے حسن سلوک تو یہ خالص میرے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. لہذا اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت. اللہ، آپ کو واقعہ تو سنا ہوگا ضرور، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے، خلیفہ تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، اور تشریف شان سے لے جا رہے تھے کہ خود تھے اور ایک ساتھی تھا غلام، اپنا غلام، غلام تھا. تو جاتے ہوئے اونٹ ایک تھا، تو باری مقرر کر رکھی تھی کہ بھائی اتنی دور تک تم بیٹھو گے اونٹ کے اوپر اور اتنی دور تک میں بیٹھوں گا. برابر جتنا فاصلہ میں اونٹ پر بیٹھ کر طے کروں گا اتنا ہی فاصلہ تم طے کرو گے. جب تم اونٹ پہ بیٹھو گے تو میں پیدل چلوں گا, جب میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو تم پیدل چلو گے. سارا راستہ مدینہ طیبہ سے لے کر بیت المقدس کا اسی شان سے طے فرمایا. حالانکہ کوئی ضروری کوئی واجب تو نہیں تھا شرط. اونٹ حضرت عمر کا, جو آدمی ساتھ ہے وہ بھی غلام, غلام اپنا, لیکن گوارا نہیں کہ یہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو عام صاحب بالجنب کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب بیت المقدس آنے لگا, بالکل قریب آ گیا, اور بیت المقدس میں یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے, یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے عیسائیوں کے ساتھ, اور مذاکرات کے نتیجے میں یا بیت المقدس فتح ہو جاتا یا نہ ہوتا, لڑائی ہوتی. تو جب بالکل قریب آ گیا تو باری آ گئی غلام کی بیٹھنے کی, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پیدل اتر کے چلنا شروع کر دی. غلام نے کہا کہ امیر المومنین خدا کے لیے اس موقع پر رہنے دیجئے, اب تو آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے, تو یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس میں آپ بیٹھ جائیں اونٹ کے اوپر, میں پیدل چلوں. فرمایا نے جو باری مقرر ہو گئی تو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کیا لوگ خیال کریں گے کہ اتنا بڑا امیر المومنین جو ہے وہ پیدل چلا آ رہا ہے, غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ وہ جو چاہیں خیال کریں, لیکن میں اپنی باری چھوڑنے والا نہیں. چنانچہ اسی شان سے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے, اور اس کا نتیجہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب منظر کہ آقا تو جناب پیدل چل رہا ہے, غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ منظر دیکھا تو بیشتر بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کر مسلمان, یہ ہے صاحب بالجم کے حقوق کا کی رعایت جو حضرت فاروق اعظم نے. اللہ, میں پچھلی ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان گیا تو الحمدللہ خانہ بھون بھی حاضری ہوئی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانقاہ میں. تو وہاں ایک بزرگ مجھے ملے جو حضرت کے زمانے کے تھے, حضرت کی کو جلوہ دیکھے ہوئے تھے, حضرت کو دیکھے ہوئے تھے. اللہ, تو میں ایسے ان سے درخواست کرنے لگا, بھائی آپ نے حضرت کو کی زیارت کی ہے تو کچھ واقعات ہمیں سنائیے حضرت کے. تو انہوں نے بہت سے واقعات سنائے, ان میں سے ایک قصہ عجیب سنایا. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے اور حضرت کچھ علیل تھے, یعنی آخری زمانے کا واقعہ ہے جب کچھ ضعیف بھی ہو گئے تھے, کچھ بیمار بھی ہو گئے تھے. تو جلال آباد جو تھانہ بھون سے دو تین میل کے فاصلے پر بستی ہے جلال آباد, وہاں سے کچھ لوگ آئے حضرت کو دعوت دینے کے لیے, شاید کسی مدرسے کا جلسہ تھا یا کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ میں معذور ہو رہا ہوں, ضعیف ہوں, آ نہیں سکتا, پیدل چلنے سے معذور ہوں, اور ویسے سواری کوئی ایسی ہے نہیں کہ جس کے اندر اطمینان سے جا سکوں. لوگ شر ہو گئے کہ نہیں صاحب ہم آپ کے لیے پالکی لے آئیں گے, پالکی ہوتی ہے جو آدمی اٹھاتے ہیں, پالکی لے آئیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے پالکی میں سفر کرتے ہوئے لچھت ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور دو آدمی مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے پسند نہیں. مگر بہت لوگ بہت شر ہوئے, انہوں نے کہا صاحب ایسے آدمی لے کر آئیں گے کہ جو آپ کے بے تکلف ہوں, تاکہ آپ کو ذہن کے اوپر بار نہ ہو. خیر آخر جب انہوں نے بہت ضد کی تو حضرت نے منظور فرما لیا کہ اچھے چلو چلے جائیں گے, اور بے تکلف دو آدمی ساتھ ہو گئے. اب جناب جب جانے کا وقت آیا تو جس وقت چلنے لگے تو حضرت نے صرف لوگوں نے کہا کہ تشریف رکھیں پالکی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں ایسا ہے کہ تھوڑی دیر بعد چلوں گا, میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر چل کر میں اب چل کر بھی دیکھوں پیدل, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاؤں گا, لیکن پالکی خالی جانا بھی ٹھیک نہیں. تو جو دو صاحبان میں تھے ان سے میں سے ایک سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ, تو ان کو بٹھا دیا پالکی میں, اور دوسرے صاحب جو تھے ان کے ہمراہ پالکی کو لے کے چلا ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد جب ایک وقت آیا تو اب دوسرے ساتھی سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ, اس کو اتار دیا اور خود پھر چلنا شروع ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ لوگ سب پریشانی میں وہ خود بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت پاک جی کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ جب کچھ آج کچھ دور چلے اس کے بعد وہ اقرار کیا تو خیر پورا حضرت تھوڑی دیر بیٹھ گئے اس میں پالکی میں بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہا کہ روکو, پھر اتر گئے اور پھر ان کو جناب بٹھا دیا اور پھر چلنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جلال آباد پہنچتے پہنچتے یہی سلسلہ ہوتا رہا کہ تھوڑی دیر یہ بیٹھتے تھوڑی دیر وہ بیٹھتے, اس طرح ہوتے ہوتے وہاں پہنچے. اور جب جلال آباد پہنچ رہے تھے تو اس وقت میں طرح سے پیدل پیدل داخل ہوئے جلال آباد میں. تو انہوں نے قصہ سنایا تو مجھے خیال یہ آیا کہ حضرت کے ذہن میں کبھی یہ رہا ہوگا کہ یہ سنت جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمل کرنے سے رہ گئی ہے. تو جلال آباد جاتے ہوئے اس دعوت کو اس لیے قبول فرما لیا تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. یہ ہیں حضرات. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت, اس کی علامت یہ ہے. اور یہ علامت اگر نہیں ہے تو مانا یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. سارے بزرگان دین سارے اللہ والوں کے ساتھ, یہی مانا. اور خوب سمجھ لو کہ جب کوئی اللہ والا اپنے کسی متعلق کو ڈانٹتا ڈبٹتا بھی ہے, جیسے حضرت خانگ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے متعلقین کو ذرا تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے, تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی عین شفقت محبت ہو, عین شفقت اور محبت کا تقاضا. حضرت خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جب کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اپنے مریدین منتصبین میں سے کسی کو, تو الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ. تو جلاد بادشاہ کے حکم کی وجہ سے شہزادے کو کوڑے تو لگائے گا, اس واسطے کہ بادشاہ کا حکم ہے, لیکن جس وقت کوڑے لگا رہا ہوگا اس وقت بھی جانتا ہے کہ میں جلاد ہوں, یہ شہزادہ ہے, میرا مقام نیچا ہے, اس کا مقام بلند ہے. تو اسی طریقے سے جب میں کبھی کسی اپنے منتصبین میں سے کسی کو ڈانٹتا بھی ہوں تو ذہن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اس نے ایک ذمہ داری سپرد فرما دیا, اس کی وجہ سے یہ تبدیل کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ یہ مجھ سے افضل ہے, یہ تصور فرماتے ہیں, کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک اللہ کے بندو بشر. تو اور صاحب بالجم یہ در حقیقت اس شفقت اس محبت کی پہچان ہے, آزمائیں. یہ تھوڑی دیر کا جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا کہ نہیں کیا, اگر نہیں کیا تو معلوم ہے کہ مخلوق کے ساتھ محبت ہے. یہ سفر کا بھی ساتھی کا یہ حال ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم پیشہ جن کا پیشہ ایک ہی ہے ان کو بھی صاحب بالجنب کہا جاتا ہے, اور ان کے بھی حقوق یہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ, ایک مومن کا معاملہ ایثار کا معاملہ ہوتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ. اور ہماری پوری تاریخ حضرت صاحب کرام کی, تابعین کی, بزرگان دین کی, یہ ایثار کے واقعات سے مالا مال ہے بھری. اور اس کی کچھ جھلک تھوڑی بہت ان تمام علاقوں میں معاشروں میں نظر آ جاتی ہے کبھی کبھی جہاں اس اسلامی تہذیب کی کوئی پرچھائی ابھی باقی ہے. ابھی چند سال پہلے میں حاضر ہوا سعودی عرب میں, غالباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے, تو ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں, سعودی عرب کے ایک بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گیا, یا تو 15-20 سال پہلے کی بات, کپڑا خریدنے کے لیے گیا. تو ایک دکان جس کے اوپر کپڑا موجود تھا اس سے بات چیت ہوئی, سودا ہو گیا, پیسے طے ہو گئے. جب سودا مکمل ہو گیا پیسے طے ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اتنے گز مجھے کاٹ کے دے دو کپڑا. جب کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ایسا کریں آپ کے سامنے جو دکان ہے اس پہ سے جا کر لے لیں یہ کپڑے. تو میں نے کہا بھئی وہ دکان آپ کی ہے؟ کہنے لگے میری نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں سے لے لیں, آپ کو یہ اسی دام پر وہاں سے مل جائے گا. بھائی وہاں سے کیوں لے لوں, معاملہ آپ سے ہوا, سودا آپ سے ہوا, پیسے آپ سے طے ہوئے, تو وہاں سے جا کے کیوں لوں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے, آپ کو تو کپڑا چاہیے, اس پیسوں پر چاہیے, یہی کپڑا چاہیے, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہی کپڑا ملے گا, اتنے پیسہ ملے گا, وہاں جا کے لے لیجیے, زیادہ اور آپ کو کیا بحث کرنے کی ضرورت. کہنے لگے میں اڑ گیا کہ نہیں مجھے بتاؤ وجہ وہاں جا کے کیوں لوں تم سے کیوں نہ لوں. جب کہنے لگے میں نے بہت ضد کی تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف اتنی بات ہے کہ میں یہاں صبح سے بیٹھا ہوں دکان پر تو میرے پاس 8-10 گاہک آ چکے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو دکاندار بیٹھا ہے اس کے بعد صبح سے کوئی گاہک نہیں آئے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس بھی چلا جائے کچھ, میں اپنے حصے کا آج کی رزق خاصا کچھ کما چکا ہوں, اس کے بعد بھی چلا جائے کوئی آدمی, تو اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر وہاں سے خرید لیں. اور کوئی بات یہ ہے اس اسلامی معاشرے کی ایک جھلک جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا. اس معاشرے کی خصوصیت یہ تھی کہ آدمی کی مسرت اور آدمی کا اطمینان, اطمینان قلب, یہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ میرے پاس 1000 سے 2000 ہو گیا, 2000 سے 3000 ہو گیا, 3000 سے 4000 ہو گیا. اصل روح کی مسرت وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے اوپر اطمینان کی کرن دیکھ کر دل میں پیدا ہو کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو مسرت حاصل ہو گئی, اس کو اطمینان مل گیا, اس کی تکلیف دور ہو گئی. اس سے جو مسرت روحانی پیدا ہوتی ہے وہ خدا کی قسم ان روپے پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے مسرت پیدا ہوتی ہے, اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں. آپ گنتی میں کتنے پیسے بڑھاتے چلے جاؤ لیکن دل میں جو کسک رہے گی, دل میں جو پریشانی رہے گی, بے سکونی بے اطمینانی رہے گی, وہ پیسوں کی گنتی اس کی تلافی نہیں کر سکتی. اور اگر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا, اس سے جو ضمیر کو اطمینان, روح کو سکون, طبیعت کو قرار حاصل ہوتا ہے, وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی. یہ ہے ایثار اپنے بندوں کے, اللہ کے بندوں کے ساتھ ایثار, اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ایثار کا معاملہ. اللہ, آج کی معاشی دنیا کو اگر دیکھو تو کہتے ہیں کہ یہ ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, وہاں تو مقابلہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ کما لوں, دوسرا جو ہے وہ اتنا کیوں کما رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک حد تک ہے چلو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کمپٹیشن کے ساتھ کہ میں اگر زیادہ کما رہا ہوں تو میرا بھائی بھوکا تو نہ مرے, میرے بھائی کو تکلیف تو نہ ہو. یہ بات اگر پیدا نہیں ہوئی تو وہ مسلمان تاجر نہیں, وہ ویسا تاجر یہودی ہو جائے, بنیا ہو جائے, جو چاہے ہو جائے, لیکن مسلمان تاجر وہ ہے جو ساتھ میں اگر اپنی تجارت کی فکر کرتا ہے تو اپنے بھائی کی بدخواہی نہ کرے, اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھنے کا مطمئن متمنی رہے, اس کو بھی اطمینان حاصل ہو. یہ ہے صاحب بالجام. تو بھائی یہ نماز مسلمان ہو جانا صرف نماز روزے اور تسبیح اور ذکر کی حد تک نہیں ہوتا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں, اور اس میں یہ بات بھی رہا. تین لفظ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے استعمال کیا, الجارز القربا, الجار الجنوب, و صاحب بالجام, یہ سب کا لحاظ رکھا. آگے فرمایا وابن السبیل, اور مسافر کا کے ساتھ اچھا سلوک کر. مسافر سے مراد وہ شخص جو تمہارے شہر میں آ گیا, تمہاری بستی میں آ گیا, اس کی جان پہچان کوئی نہیں, اور وہ بےچارا جو غریب الوطن ہوتا ہے نا, آج کل غریب الوطن ہی ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دے دیا, عیش آرام عطا فرما دیا, لہٰذا غریب الوطن ہی نہیں جانتے کیا چیز ہوتی ہے. آج کا سفر جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا کہ پہلے سے سیٹ بک ہے اور وہاں پر استقبال کرنے والا پہلے سے موجود ہے, قیام کا انتظام پہلے سے ہے, کھانے کا انتظام ہے, پیسے جیب میں موجود ہے, تو وہ سفر کیا ہے, وہ تو تفریح ہے. لیکن وہ سفر جس میں انسان کو غریب الوطنی کہ جان پہچان والا کوئی نہیں, پیسوں کا کی قلت ہے, روزگار مہیا نہیں, قیام کا انتظام نہیں, وہ غریب الوطنی ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی. ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جس طبقے کے ساتھ, اس میں نہیں ہوتی, لیکن آج بھی دیکھو کتنے لوگ دوسرے شہروں سے کراچی کے اندر آ کر وارد ہوتے ہیں روزگار کی تلاش میں. وہ غریب الوطن ہوتے ہیں, ان کو سر چھپانے کا ٹھکانہ میسر نہیں ہوتا, ان کا کوئی جان پہچان کرنے والا نہیں ہوتا. وہ مراد ہے ابن السبیل, اس کا خیال کرو, اس کا خیال کرو ابن السبیل.
کہ